تعالى.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم کہ اس سرزمین میں، اس جیسی سرزمین میں اللہ نے ہمیں مسجدیں بھی عطا فرمائی، ہمارے مسلمان بھائیوں کی کوششوں سے جماعت خانے، مسلمان اور مسجدیں بھی بنی، اذانیں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی الحمدللہ ہو رہی ہیں، مسجدیں خدا کا ذکر ہے کہ آباد نماز اور دین کی باتیں کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ موقع فراہم کر رہا ہے. یہ انعامات ہیں اللہ رب العالمین کے. بہت سے دنیا میں ایسے مقامات بھی ہیں جہاں مسلمان موجود ہیں لیکن وہاں دین پر عمل کرنے کے لیے کتنی چیزیں بھی نہیں ہیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ رب العالمین کا ایک ارشاد یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو اس پر شکر کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں مسجدوں کی توفیق دی، نمازوں کی توفیق دی، دین کی باتیں کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا. باتیں تو بہت ہیں کرنے کی، لیکن ہمارے عزیز محترم جناب مولانا قاری احسان الرحمان صاحب نے ابھی جو مختصر کلام کیا وہ بہت مکمل ہدایت نامہ، بہت مکمل اور جامع ہدایت نامہ. قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور اس کا مختصر ترجمہ اور تشریح بھی بیان فرمایا. حاصل کیا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. یہ نہ ہو کہ تمہاری نمازیں تو اسلام کے مطابق ہوں اور تجارتیں یہودیوں کے مطابق، اور تمہارا کھانا پینا دوسرے قوموں کے مطابق حرام نہ ہو، حرام ہو حلال نہ ہو، تمہاری تجارت، تمہاری معیشت، رہن سہن کے طور طریقے تمہارے اسلام والے نہ ہو. قرآن کریم آیت کا لب لباب ہی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ادھورے ادھورے داخل نہ ہو. اسلام دین اسلام, ایک بات یاد رکھو, اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے, صرف ایک مذہب نہیں ہے. قرآن نے کہیں بھی اسلام کو مذہب نہیں کہا, پورے قرآن میں کہیں اسلام کو مذہب نہیں کہا گیا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اسلام کو مذہب نہیں کہا, ریلیجس نہیں کہا, بلکہ کیا کہا, اسلام دین ہے, مذہب نہیں, دین. ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے, دین. کیا مطلب, دین اور مذہب میں فرق ہے. مذہب میں صرف تین چیزیں ہوتی ہیں, عقائد ہوتے ہیں کچھ, کچھ عبادتیں ہوتی ہیں, کچھ اخلاقیات. اسلام میں بھی یہ تینوں چیزیں موجود ہیں, عقائد بھی ہیں, عبادتیں بھی ہیں, اخلاقیات بھی ہیں. لیکن دین میں دو چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو مذہب میں نہیں ہوتی, وہ کیا, معاملات اور معاشرہ. معاملات کا مطلب ہے خرید و فروخت, لین دین, روپے پیسے کے معاملات, اکانومی بھی اسی میں آتی ہے, معیشت, پورے معاشی نظام, معاشی تعلیمات. مذہب اس سے خالی ہوتا ہے, دین خالی نہیں ہوتا. معاشرت تین چیزیں تو اسلام اور دین اور مذہب میں ہوتی ہی ہیں, چوتھی چیز معاملہ, اور پانچویں چیز ہے معاشرت. معاشرت بنا عشرت سے, عشرت کہتے ہیں زندگی گزارنے, اور معاشرت کا معنی مل جل کر زندگی گزارنے, دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے. مذہب میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, اس کی تعلیمات نہیں ہوتی, ہدایات نہیں ہوتی, الا ماشاء اللہ, دین میں ہوتی. اور زندگی کے تمام, صبح سے لے کر رات تک کے جتنی چیزیں ہیں زندگی کی, وہ سب ان پانچ چیزوں کے اندر داخل. آپ اگر ہمارا, ہم ایمان رکھتے ہیں, ایمانیات ہیں اللہ پر, اس کے رسولوں پر, اس کے کتابوں پر, اس کے فرشتوں پر, جو ہمیں آخرت پر, تقدیر, اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں, الحمدللہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں, یہ ہمارے عقائد ہیں. معاملات میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, یہ ارکان اسلام ہے, شہادت ہے, قربانی ہے, عمرہ ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, یہ سب عبادات ہیں. معاملات, تجارت, صنعت, زراعت, کاشتکاری, باغبانی, ملازمت, مزدوری, یہ سب کیا ہے, یہ معاملات ہیں, روپے پیسے کے معاملات ہیں. لینا دینا کا معنی خرچ کرنا. مذہب ان کی ہدایات سے خالی ہوتا ہے, دین خالی نہیں. چوتھی چیز معاشرہ, مل جل کر زندگی گزار. انسان, اللہ تعالی نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے انسان کو کہ یہ تنہا رہنے کا عادی نہیں, یہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے. کوئی بیچارہ بہت ہی مصیبت زدہ ہو, جو اتفاق سے تنہا ہے وہ بچارہ قابل رحم ہے. لیکن کوئی بھی مسلمان, کوئی انسان بالکل تنہائی کو پسند نہیں کرتا, اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی دوسرے انسانوں سے واسطہ ہے. دیکھیے اس وقت ہم بیٹھے, ہمیں اپنے ساتھیوں سے واسطہ ہے, نماز میں آتے ہیں اس وقت نمازیوں سے واسطہ ہے, باہر نکلتے ہیں تو ٹریفک میں جتنی گاڑیاں رواں دواں ہیں ان سب سے ہمارا واسطہ ہے, ان کے کچھ حقوق ہم پر ہیں, ان گاڑیوں کے سفر کرنے والوں کی بھی ان کے کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں. قوانین کی پابندی ہے, ٹریفک کے قوانین ہے, اس پر حکومت کے کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں, اس حکومت سے ہمارے معاہدے ہیں اس بات کے کہ ہم جب تک یہاں رہیں گے قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے, اور معاہدے کی خلاف ورزی منافق کا کام ہوگا. تو باہر نکلیں گے تو یہ ہے, دکان میں جائیں گے تو دکاندار سے واسطہ, آپ کی اپنی دکان ہے تو گاہکوں سے واسطہ, آپ ملازم ہیں تو افسروں سے واسطہ ہے, افسر ہیں تو ماتحتوں سے واسطہ, گھر جائیں گے تو گھر والوں سے واسطہ, بیوی سے بچوں سے. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہمیں دوسرے انسانوں سے واسطہ نہ ہوتا. سفر کریں گے تو جہاز میں ساتھیوں سے واسطہ ہے, ریل میں, بسوں میں, گاڑیوں میں واسطہ ہے. اس کے آداب, اس رہن سہن کے آداب کیا ہیں, اسلام نے اس کا ایک بہت بڑا باب قائم کیا, اس کے تحت ہزاروں لاکھوں مسائل ہیں, ایک دو مسئلہ نہیں ہے, لاکھوں مسائل ہیں کہ آدمی دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرے. حاصل یہ, دوسروں کے ساتھ برتاؤ کس طرح کرے, بیوی کے ساتھ کس طرح, بچوں کے ساتھ کس طرح, چھوٹوں کے ساتھ کس طرح, بڑوں کے ساتھ کس طرح, پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح, ہم سفروں کے ساتھ کس طرح, دشمنوں کے ساتھ کس طرح, دوستوں کے ساتھ کس طرح, ہم ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے. اور ان تمام مسائل کی ایک کا ایک اصول بتا دیا, ایک حدیث ہے, وہ اگر حدیث یاد رہے تو لاکھوں مسائل کو وہ جامع ہے, وہ حدیث, وہ سارے لاکھوں مسائل اس حدیث کے تحت آ جاتے ہیں. اور وہ کیا, المسلم من سلم المسلمون باللسان والیدین, مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان مامون اور محفوظ رہیں, تکلیف نہ پہنچے. اور یہاں مسلمانوں کا لفظ ہے کہ دوسرے مسلمان محفوظ اور مامون رہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم مامون اور محفوظ نہ رہیں, نہیں. علماء نے کپور تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس مضمون میں غیر مسلم بھی داخل ہے, کہ بے وجہ اور بے حق نہ حق نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز ہے, نہ کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا جائز, جائز نہیں, بالکل نہیں جائز. الا یہ کہ جنگ ہوتی ہے وہ جنگ کا معاملات الگ ہوتے ہیں, لیکن جب امن و امان کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے تو خوب یاد رکھیے کہ آپ کا اگر پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کے بھی حقوق آپ کے اوپر ہیں. آپ کے ساتھ گاڑی میں کوئی ریل میں جہاز میں سفر کر رہا ہے کہ غیر مسلم, اس کے حقوق بھی آپ کے اوپر ہیں. اور کسی بھی جگہ آپ کے ساتھ کوئی غیر مسلم کا واسطہ ہو رہا ہے, دکان میں, کارخانے میں, کھیت میں, باغات میں, تفریح میں, کھیل کود میں, تو جس جس انسان سے آپ کا واسطہ پڑ رہا ہے اس کے حقوق آپ کے اوپر ہیں. اور وہ کیا ہیں, حقوق بہت سارے ہیں, لب لباب ان کا کیا ہے کہ دوسرے کو تکلیف اور ناگواری بے وجہ نہ ہو, بس یہ ہے, اس کو یاد رکھیں. آگے صرف اس کی مشق کرنے کی ضرورت رہتی ہے, آدمی کو مسئلہ تو یاد رہتا ہے مگر مشق کرنے, مشق کے بغیر اس پر عمل کرنے کی عادت نہیں پڑتی. آدمی دوسرے کو راحت پہنچانا چاہتا ہے لیکن جب عادت نہیں پڑی ہوئی, اس کی مشق نہیں کر رکھی, تو وہ تکلیف پہنچا دیتا ہے, ارادہ کرتا ہے راحت پہنچانے کا, تکلیف پہنچا دیتا ہے. بیچارے کے ایک آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور آپ کو دل چاہتا ہے کہ یہ بھی کھا لے, وہ بھی کھا لے, اور تقاضا کر کے کھلا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, وہ بیچارہ انکار بھی کر رہا ہے تو کھا نہیں کھاؤ,
وہاں ساؤتھ افریقہ میں ہمارے ایک میزبان ہوتے ہیں، وہ تو منہ میں لقمہ بھی دے دیتے ہیں. تو آدمی ارادہ کرتا ہے راحت پہنچانے کا، پہنچا دیتا ہے تبھی. اب بعض لوگ ہمارے ساتھ یہ رہا کرتے ہیں، بےچارے محبت کرتے ہیں. ہم نے جوتے کہیں رکھے مسجد میں، وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کہاں رکھے. مکہ مکم حرم شریف میں خاص طور سے بڑی مسجدوں میں. اب کسی صاحب نے ہمارے ساتھ یہ کرم فرمایا کہ ہمارے جوتے لے جا کر وہاں سیدھے کر کے رکھ دیے باہر دروازے کو. اب ہم کہاں تلاش، ہم تو وہاں تلاش کریں گے جہاں ہم نے جوتے رکھے. تو اب وہ وہاں جوتے وہاں رکھ دیے، انہوں نے لے جا کر. بےچارے نے کی تو محبت کی بات، لیکن تکلیف پہنچی. خیر، تو معاشرت کے لاکھوں مسائل ہیں. تو چوتھا بڑا حصہ دین کا یہ معاشرت ہے، رہن سہن کے طور طریقے، یعنی دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے حدود اور قیود اور طریقے اور آداب. پانچواں اخلاقیات، دل کی عادتیں، خاک ساری ہو، توازو اور انکساری ہو، تکبر نہ ہو، فیاضی ہو، سخاوت ہو، کنجوسی نہ ہو، بخل نہ ہو، شجاعت ہو، بزدلی نہ ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کی محبت سے دل خالی نہ ہو، اللہ کا خوف ہو، اس خوف سے دل خالی نہ ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور تمام محبتوں پر غالب آنے والی محبت ہو، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت ہو. یہ دل کی، یہ دل کی عادت ہے، دل کا عمل ہے، یہ اخلاقیات ہے. اور جس طریقے سے ظاہری اعمال میں، یعنی ہمارے ہاتھ پاؤں کے اعمال میں بہت سارے اعمال حلال ہیں، بہت سارے اعمال حرام ہیں، بہت سارے فرائض ہیں، بہت سارے مکروہات ہیں، ناجائز ہیں، اسی طریقے سے باطن کے اعمال بھی، دل کے اعمال بھی. ظاہر کے جو ہمارے اعمال ہیں، ہاتھ کے، آنکھ کے، کانوں کے، منہ کے، زبان کے، بے شمار اعمال ہیں، ان میں کچھ حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مکروہ ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ ثواب ہیں، کچھ گناہ ہیں. اسی طریقے سے باطنی اعمال جو ہیں قلب کے، ان میں کچھ حرام ہیں، کچھ فرض ہیں. تکبر حرام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو. تکبر چھپا ہو، یہ چھپا ہوا مرض ہے، اور یہ زنا سے بڑا جرم ہے، شراب خوری سے بڑا گناہ ہے، کتنا خطرناک مرض ہے. اگر اس کی اصلاح نہیں کرے گا آدمی، جنت میں نہیں جائے گا، جنت سے محروم ہی. اور حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی روایت. خلاصہ یہ نکلا کہ دیکھیے، پانچ حصے ہو گئے دین کے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، باطنی اخلاق، دل کے اعمال. ان سب میں داخل ہونے کا نام اسلام میں داخل ہونا ہے. ابھی حضرت مولانا جو فرما رہے تھے، ہمارے عزیز محترم مولانا قاری احساس الرحمان صاحب، قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ ان باروں پانچوں چیزوں کو اپنا لو. یہ نہ ہو کہ عقیدہ تو تمہارا اسلام کا ہو، عبادتیں بھی تمہاری اسلام کی ہو، لیکن تجارت تمہاری اسلام والی نہ ہو، اس میں سود بھی ہو، ناپ تول میں کمی بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، دغا بازی بھی ہو، وعدے کے خلاف ورزی بھی ہو، وعدہ خلافی بھی ہو، نہیں، یہ پھر اسلام سے باہر ہے، یہ حصہ اسلام سے باہر ہو گیا. نہیں، آپ کا معاملات بھی سے بتا دو، سود کا لین دین بھی حرام ہے، قرآن نے کہہ دیا کہ اگر سود کا لینا نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کی طرف سے اعلان جب تم اور فرما دیا کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدین، اللہ نے لعنت کی ایسے شخص پر جو سود لے یا سود دے یا اس کی کتابت کرے، اس کا حساب کرے، پھر کتابت کرے یا اس کا گواہ بنے. یہ معاملات. اور اگر کسی نے ان تینوں چیزوں میں داخل ہو گیا، تینوں میں عقائد بھی اس نے اپنا لیے، معاملات عبادات بھی اپنا لیے، معاملات بھی اپنا لیے، لیکن معاشرت اسلام کے مطابق نہیں، اس سے تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کو، چاہے ارادہ کرے یا نہ کرے. بعض لوگ بخصر آدمی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں کرتا لیکن تکلیف پہنچ جاتی ہے. انگلینڈ میں دیکھا کرتا ہوں، امریکہ میں یا کینیڈا میں بھی، تینوں ممالک میں، یہاں کا مجھے پوری طرح سے اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں مقامی بیشتر غیر مسلم ہیں، ان لوگوں کی عادت ہی کہ رات کو شور شرابہ نہیں کرتے، سویرے سے گھروں میں سو جاتے، صبح کو سویرے اٹھتے. ہمارے مسلمان بھائیوں کی عادت ہی کہ رات کو دیر دیر تک ان کی دعوتیں چلتی رہتی ہیں اور دور دور باتیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پکار پکار کے باتیں بھی کرتے ہیں، اور محلے والوں کو اس کی نیند خراب ہوتی ہے، اس کی وہ شکایت کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو پولیس آ جاتی ہے. تو یہ اچھی باتیں ہیں دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا، لیکن یہ مسلمانوں کی اگر یہ عادت ہوگی تو یہ عادت مسلمانوں والی نہیں ہے، یہ اسلام والی عادت نہیں ہے کہ اس طریقے سے آدمی رات کو شور شرابہ کرے جس سے لوگوں کی نیند خراب ہو. غیر مسلم چاہے مسلم ہو غیر مسلم، ان کی نیند خراب کرنا تو جائز نہیں. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں تو دین پھیلا رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر بھی لگا رہے، چپات اتار میں تو یہ تمہارے بدتمیزی پھیلا ہوا ہے دین کے نام تھا کہ لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے مسجد سے باہر، مسجد میں تو ہے ہی، تاکہ پورا محلہ جاگتا رہے جب تک تقریر ہوتی رہے گی. مولانا صاحب جو علماء الحمدللہ دین پر عمل کرنے والے علماء باعمل ہیں، وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ بے دینی کا کام، ناجائز کام، ایزا رسانی. تو بھائی اسلام میں مولانا نے، میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر بات کروں، میں نے کچھ اور موضوع سوچا تھا، لیکن مولانا نے جو آیت پڑھی اور جو بات شروع کی تو بات اب اسی پر چل پڑی ہے، اور اس میں محسوس کرتا ہوں کہ اس پر ضرورت ہے. اسی طریقے سے اخلاق آداب، بہت سے لوگوں کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ اگر ہم نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، زکات بھی ادا کر دی، بلا شبہ بہت زبردست فرائض ہیں، ارکان اسلام ہیں، لیکن سمجھتے ہیں بس ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، اب پکے مسلمانوں کے جنت کا ٹکٹ ہمیں مل گیا، داڑھی بھی رکھ لی، لباس بھی غیر ناجائز نہیں پہنا، عورتوں نے پردہ بھی کر لیا، جنت کا ٹکٹ مل گیا. لیکن اگر معاملات صحیح نہیں ہے، تجارت حلال کی نہیں ہے، حرام کی ہے، جھوٹ ہے اس کے اندر، دھوکہ باز نہیں ہوتا. ابھی قاری صاحب حدیث سنا رہے تھے، من غشنا فلیس منا، اور حسین شریف نے من غشنی فلیس منا، کہ جو شخص دوسروں کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امتی کو کہہ رہے ہیں، میرا نہیں ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے. معمولی بات ہے، اب ذرا سوچے تو صحیح. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت کے بغیر کسی کا جنت میں داخلہ نہیں ہے، نجات نہیں ہے. شفیع المذنبین ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء. وہ کہتے ہیں کہ من غشنی فلیس منی، جو مجھ جو من خشف علیس منی, جو دھوکہ بازی کرے وہ میرا نہیں ہے. دھوکہ بازی تجارت میں کرے, افسروں کے ساتھ ملازمت مزدوری میں کرے, سیاست میں کرے, بیوی بچوں کے ساتھ کرے دھوکہ بازی, فرمایا وہ میرا نہیں ہے. بتاؤ تم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے یہ میرا نہیں, بتاؤ پھر کس کا ہے, وہ کہاں جائے گا, کہاں پناہ ملے گی, کس کے دامن میں نجات ملے گی اس کو. اس واسطے یہ بہت درد مندی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں, اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. خدا کے لیے اپنے اعمال کے ہر مسلمان خواتین مرد اور عورتیں جائزہ لیں کہ ہمارے عمل میں اسلام کے خلاف باتیں تو نہیں ہو رہی. ہمارا ہمارے فرائض صرف مسجد تک محدود نہیں ہے, خوب سمجھ لیجیے, ہمارے فرائض تو ہر وقت ہیں, صبح سے لے کر رات تک ہم پر فریضہ ہے. کیونکہ اسلام بتا چکا ہوں کہ مذہب نہیں دین ہے, وہ وے آف لائف ہے, زندگی کا طور طریقہ ہے, طرز زندگی ہے, دستور العمل ہے, زندگی کا پوری زندگی کا دستور العمل ہے, اس میں کسی پر چھٹی نہیں ہے. یاد رکھیے یہ بھی بات خوب سمجھ لیجیے, جب تک آدمی جب سے آدمی بالغ ہوا اور جب تک وہ اس پر موت نہیں آتی اور فرشتے موت کے نظر نہیں آتے اس وقت تک چھٹی نہیں ہے کسی وقت کی بھی. ہر وقت کچھ فریضہ ہے, ہر جگہ فریضہ ہے. ایک واقعہ میں سنا دیا کرتا ہوں اور بہت سبق آموز ہے, شاید یہاں بھی کبھی سنایا ہو تو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے, جب مشرقی پاکستان کا حصہ تھا, ان کا کاروبار مشرقی پاکستان میں بھی تھا, کراچی میں بھی تھا. تو آتے جاتے رہتے تھے کرایے کے جہاز میں. اس زمان تو وہ اپنا واقعہ خود سنا رہے تھے والد صاحب کو. میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معرفت القرآن کے مصنف, دار العلوم کراچی کے بانی, تحریک پاکستان میں بہت عظیم خدمات انجام دینے والے بزرگ, قائد اعظم محمد علی جناح کے اور علامہ شکر احمد صاحب عثمانی کے ساتھ تحریک پاکستان میں شریک رہنے والے بزرگ, مولانا شبہ علی تھانوی کے خلیفہ مجاز اپنے وقت کے ولی اللہ, تو ان کے دوست تھے ایک صاحب, ان کا کاروبار تھا مشرقی پاکستان میں بھی مغربی پاکستان کراچی میں بھی, وہ آتے جاتے رہتے تھے. خیال سے انہوں نے اپنا واقعہ والد صاحب کو سنایا, والد صاحب نے ہمیں کہ فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے ہوائی جہاز میں. اچھا اس زمانے میں پی آئی اے میں شراب سرو کی جاتی تھی, اکنامک کلاس کے مسافروں کو مفت دی جاتی تھی اور فرسٹ کلاس کے مسافروں کو مفت دی جاتی تھی اور اکنامک کلاس کے مسافروں کو قیمتن دیتے تھے. جو فرسٹ کلاس میں تھے یا ہوسٹس نے آ کر پیشکش کی شراب کی تو انہوں نے مانوت کر لی, انکار کر دیا. سفر لمبا تھا کئی گھنٹے کا, تھوڑی دیر کے بعد میں دوسری ایئر ہوسٹس آ گئی, اس نے پیش کی, اس نے سبھی انکار کر دیا. پھر کچھ دیر کے بعد پرسر آ گیا, چیف پرسر آ گیا, تو انہوں نے کہا کہ سر آپ ہمارے سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو معاف کیجیے, آپ نے شراب یہ نوٹ نہیں فرما رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بھائی میں تو نہیں پیوں گا, آپ ایسا کریں یہ پائلٹ کو پلا دیں, میرے حصے کی شراب پائلٹ کو پلا دیں. تو اس نے کہا کہ وہ تو نہیں پیے گا. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کیوں نہیں پیے گا, تو اس نے کہا کہ وہ تو آن ڈیوٹی ہے, وہ ڈیوٹی پر ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں بھی ڈیوٹی پر ہوں, آن ڈیوٹی. آپ تو سفر میں کیسے ڈیوٹی کر, لیکن میں مسافر ہوں, میں مسلمان ہوں اور مسلمان جہاں ہوتا ہے ڈیوٹی پر, جس وقت ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے ڈیوٹی پر, کسی وقت چھٹی نہیں, ہم سب ڈیوٹی پر ہیں اور یہ سب ڈیوٹی امتحان کی ہو رہی ہے, اس دنیا میں ہمیں رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, جنت میں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا. جنت فرشتوں کو نہیں ملے گی, یاد رکھیے, جنت کی نعمتیں فرشتوں کو نہیں ملیں گی, وہ ہمیں ملیں گی. ہمارے لیے بنائی گئی ہے جنت, فرشتوں کے لیے نہیں بنائی گئی. ہمیں جنت دینے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا, امتحان راہ ہے. کچھ ہدایات دی گئی ہیں, اس میں ہر قسم کی چیزیں دکھا دے دی گئی, لذتیں بھی رکھی, جذبات بھی رکھے, شوق بھی رکھے, ایک سے ایک لذیذ چیز کھانے کی رکھی, ایک سے ایک چیز پینے کی رکھی, لذیذ چیز, ایک سے ایک مزیدار چیز, مناظر آنکھ کے لیے رکھے دیکھنے کے لیے, ایک سے ایک دلچسپ موسیقی اور آوازیں کان کے لیے رکھی, پیٹ کے لیے, ہاتھ کے لیے, لذتیں بھی رکھی, جذبات بھی رکھے, ہر چیز کا شوق بھی رکھا, پھر حلال اور حرام بھی بتا دیا کہ اس میں یہ چیز حلال ہے, یہ حرام ہے, یہاں تک جائز ہے, یہاں تک آگے ناجائز ہے, اس حد تک جائز, اس حد سے آگے ناجائز ہے. اور پھر اختیار بھی دے دیا کہ ہم اختیار تمہیں دے دیتے, قوت دیتے ہیں, جو چاہو کرو, جو چاہو کرو, قوت دے دی ہم نے تمہیں. اب تو گلاس رکھا ہوا ہے, شراب کا بھی رکھا ہے, حلال جوس کا بھی رکھا ہے, طاقت تمہیں دونوں کی دے رکھی ہے, شراب پیو گے تو جہنم کا راستہ ہے, جوس پیو گے تو نعمت کا راستہ ہے, لیکن طاقت تمہیں دونوں کی دے رکھی ہے, امتحان اسی میں ہے کہ تم کرتے کیا ہو. جب امتحان میں, اس یہ امتحان ہے ہمارا, ہر وقت, ہر وقت کا امتحان, آنکھوں کا, کانوں کا, زبان کا, ہمارے تالو کا, ہمارے ہاتھوں کا, ہمارے ٹانگوں کا, ہمارے دل کا, ہر وقت امتحان ہو رہا ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں یا نہیں کر رہے. جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا, جنت ہماری منتظر ہے. اور جنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی, اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ نعمتیں, ایسی ایسی نعمتیں کہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں, کسی کان نے کبھی ان کا ذکر نہیں سنا, اور کسی کے دل پر, کسی بشر کے دل پر کبھی اس کا دل میں خیال تک نہیں آیا, تصور تک نہیں آیا کہ مجھ کوئی نعمت ہوگی. ایسی ایسی نعمتیں میں نے تیار کر رکھی, فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے, میرے رب نے ہمارے لیے سب تیار کر رکھا, انتظار میں ہے رب, آ جاؤ. اور جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیا, مشکل بہت نہیں ہے. اب آپ نے تو سمجھے کہ ڈیوٹی پر ہر وقت ہے, بلا شبہ ڈیوٹی پر ہے, لیکن اس ڈیوٹی کو آسان کتنا کیا, اس کو بھی ذرا سنجھے. ڈیوٹی یہ ایسی نہیں ہے کہ تم سارے کام چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ کر بیٹھ دو اور بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دو, جدارت بھی چھوڑ دو, نہیں, سارے کام کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کیے تھے, شادی بھی آپ نے کیا تھا, بچوں کو بھی پالا تھا, تجارت بھی کی تھی, پارٹنرشپ بھی کی تھی, بکریوں کو بھی چرایا تھا, حکومت بھی کی تھی, سیاست بھی کی تھی, امامت بھی کی تھی, عدالتیں بھی فیصلے بھی کیے تھے, امن و امان قائم کیا تھا. جزیرہ نما عرب جو تقریباً 12 لاکھ ایکڑ زمین پر مشتمل ہے, 12 لاکھ میل, مربع میل پر مشتمل ہے, اس پورے پر حکومت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بیویوں کی راز برداریاں بھی تھی, بچوں کے ساتھ بچوں کو بھی پالا اور دنیا کو سکھایا کہ بچوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے, بیویوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے, پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح, چھوٹوں کے ساتھ کس طرح, بڑوں کے ساتھ کس طرح, اپنوں کے ساتھ کس طرح, دشمنوں کے ساتھ کس طرح, سب بتا دیا. تو خوب سمجھ لیجیے, اللہ کا ولی بننے کے لیے نہ مسجد میں جا کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر سارے کام چھوڑ کر, نہیں سارے کام کیجیے. ہاں نماز کے وقت نماز میں آ جاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کس طرح رہتے, فرمایا کہ جس طرح تم رہتے ہو وہ بھی رہتے ہیں, ہمارے گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے ہیں, ہمارے ہاتھ بٹھاتے ہیں, بکری کا دودھ خود دوہ لیتے ہیں, کپڑے پھٹ جائیں تو سی لیتے ہیں, جوتے پھٹ جائیں تو گانٹھ لیتے ہیں, اپنے کپڑوں کو صاف کر لیتے ہیں اپنے گھر, اور ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں. اور لیکن جب اذان ہوتی ہے تو مرہ کا علم یعرفنا, جب اذان ہوتی ہے تو ایسے گزرے چلے جاتے ہیں جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں. تو اب دیکھیے کتنا وقت تو گزارا بیوی بچوں کے ساتھ, نماز میں تو اتنا زیادہ وقت نہیں لگتا, اور نفلوں کے بغیر بھی جنت میں داخلہ ہو جائے گا. آپ یہ بھی یاد رکھیں, فرائض اور واجبات ادا کر دے, اللہ تعالیٰ کرا دے, حرام سے بچا دے, مکروہ تحریمی سے بچا لے, تو نہ موقع ادا کروا دے, جنت پھر بھی موجود ہے, درجات کا فرق ہے. تو جنت میں جانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کچا ارادہ کرے کسی گناہ کا, کچا من ہم بسیئت, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو مت لکھنا, اس کا نام ہے اعمال میں نے. اور جب اس کچے ارادے کو وہ چھوڑ دے اللہ کے خوف سے تو کہتے ہیں کہ ایک نیکی لکھ, ایک نیکی لکھ. اور اگر کسی نیکی کا وہ ارادہ کچا کرے تو کہتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی لکھ دو. گناہ کا کچا ارادہ کیا تو وہ نہیں لکھا گیا تھا, گناہ کا کچا نیکی کا کچا ارادہ کیا تو فرماتے ہیں کہ ایک نیکی لکھ دو, اور اگر اس نے اس پر عمل بھی کر لیا تو دس نیکی لکھ دو. ارادہ کیا تھا آپ نے کچا الحمدللہ کہنے کا, کچا ارادہ تھا, کسی وجہ سے نہ کر سکے, کوئی بات پیش آ گئی, کوئی بات یاد آ گئی, کچھ نہ بات کر لی ہو, تو ایک نیکی لکھی گئی آپ. اور اگر الحمدللہ کہہ بھی دیا تو دس مرتبہ جو الحمدللہ کہنے کا ثواب تو وہ لکھا جائے گا, کہا آپ نے ایک مرتبہ. اور یہ کم سے کم ہے, ایک ایک نیکی کا ثواب دس گنا, کم سے کم دس گنا تو ہوتا ہی ہے, 700 گنا تک ہوتا ہے. اور قرآن کریم کا آدمی پڑھتا ہے تو ایک ایک گھر پر دس نیکی لکھی جاتی ہے, گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے, نیکی کرتا ہے تو دس نیکی لکھی جاتی ہے. پھر صغیرہ گناہ اگر جتنے بھی کرتا ہے, جب نماز پڑھتا ہے, وضو کرتا ہے, مسجد مدینے میں آنے کے لیے کرتا ہے, تو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح سے محنت کر رہا تھا, اپنی تجارت مزدوری ملازمت بلایا تھا, دنیا کے کام میں تھک گیا, تو رات ہونے کا وقت تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے, صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے. معافی کے راستے اتنے کھول دیے بے تحاشا, روزہ رکھ, رمضان کے روزے رکھ لیے, سارے گناہ معاف. حدیث پڑھی آپ کو رمضان میں, سنی ہے لیلۃ القدر میں جاگ لیے ایک رات, سارے گناہ معاف. رمضان میں تراویح پوری رکھ لی, پڑھ لی, سارے گناہ معاف. حتیٰ کہ آپ نے کسی کا روزہ افطار کروا دیا, چاہے ایک کھجور سے, چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے, تو ایک اور روزے کا ثواب بھی اور تیرے سارے گناہ معاف. معافی کے دروازے اتنے کھول رکھے ہیں لا تعداد اور بے تحاشا, اور پکڑ کے راستے کم رکھے. اچھا پھر یہ کہ کبھی, یہ تو ہے صغیرہ گناہ کی بات, کبیرہ گناہ اگر ہو جائے تو توبہ کر لو, سب معاف, توبہ کر لو معاف. شراب پی لی, خدا نہ خواستہ حرام کاری کر لی, زنا کا ارتکاب کر لیا, کوئی بڑا گناہ کر لیا, اللہ گناہ میں رکھے, توبہ کر لو. اچھا توبہ کے لیے توبہ بہت آسان کر دی, توبہ کیسی آسان تھی کہ کسی کیسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں, توبہ کی اللہ میں سے کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ, اور اس کو شرمندہ ہو کر برا سمجھ کر کہ طے کر لو کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا, کچھ بھی ہو جائے میں کروں گا نہیں یہ کام, بس توبہ ہو گئی, توبہ ہو گئی. اچھا جب توبہ ہو جاتی ہے کر لیتا ہے آدمی توبہ, معافی فوراً ہو جاتی ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں, جب آپ ہم دعا کرتے کہ یا اللہ ہمارے فلاں کام کرا دے فلاں کام کرا دے, اس میں تو یہ وعدہ نہیں ہے کہ ہر دعا ضرور قبول ہوگی, کوئی دعا قبول ہوگی کوئی نہیں ہوگی, وہ کرم ہے اس کا اکثر دعا قبول ہی کر لیتا. لیکن توبہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, وعدہ ہے پختہ پکا وعدہ ہے اللہ کا اور اس کا رسول کا کہ جو سب توبہ کر لے گا بڑے سے بڑے گناہ سے توبہ کرے گا اسی وقت معاف ہو جائے گا, وہ اسی وقت 70 سال کا بوڑھا جس کی پوری زندگی کفر اور شرک پر گزر گئی, وہ آج صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے صدقے دل سے, پچھلے سارے گناہ معاف ہیں اس کے, 70 سال معافی کے راستے اتنے کھول رکھتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک موت کے فرشتے نظر نہیں آتے, موت کے فرشتے نظر آ جائیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. تو بھائی ڈیوٹی پر ہم ضرور ہیں لیکن ڈیوٹی آسان ہے, مشکل نہیں ہے, بھول چوک ہو جاتی ہے معاف کر دیتے ہیں, کوئی کام بھول سے ہو گیا وہ بھی معاف کر, جان بوجھ کے کر لیا تو استغفار کر لو معاف ہو جاتا ہے صغیرہ گناہ, نماز پڑھ لو معاف ہو جاتا ہے, تلاوت کر لو معاف ہو جاتا ہے, روزے رکھ لو معاف ہو جاتا ہے, کبیرہ گناہ کر لیا تو توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے. ہاں بندوں کے حقوق صرف توبہ سے معاف نہیں, نازک معاملہ, بندوں کے حقوق صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے جب تک یا تو آپ ان کے حقوق کو ادا کریں یا ان سے معافی کروائیں, اگر وہ معاف نہیں کریں گے پکڑ ہو جائیں گے, بخشش نہیں ہے, بخشش نہیں ہے, ڈرنے کی بات ہے, ڈرنے کی بات ہے, حقوق کا معاملہ ہے, حقوق میں آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو سب سے زیادہ واسطہ کن لوگوں سے پیش آتا ہے ذرا سوچیے, بیوی سے, بچوں سے, بہن بھائیوں سے, ماں باپ سے, رشتہ داروں سے, پڑوسیوں سے, اپنے افسروں سے, ماتحتوں سے, گاہکوں سے, خریداروں سے, جن جن لوگوں سے آپ صبح سے لے کر شام تک, اگر ان میں سے کسی کا حق مار لیا ہے, یہ تکلیف پہنچا دی ہے, نہ وہ المسلم من سلیم المسلم نہ ملسانی وجہ دی کہ زبان یا ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچا دی نا حق, اگر اس نے معاف نہ کیا تو پکڑ ہے, پکڑ ہے, وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا, اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. حدیث میں آتا ہے اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم مفلس کس کو کہتے ہو, تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو. فرمایا کہ ہے لیکن اصل مفلس تو ایک اور ہوگا جو آخرت میں آئے گا, میدان حساب دے گا, بہت نمازیں لائے گا, روزے لائے گا, حج لائے گا, عبادتیں لائے گا, بہت عبادتیں کی ہوں گی, نیکیاں بہت ساری کی ہوں گی, امبار کے امبار ہوں گے نیکیوں, وہاں اعمال جو ہیں ان کو انسان جسمانی شکل دے دی جائے گی. قرآن اور حدیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جتنے انسان کے یہاں ہم عمل کرتے ہیں اور یہ زبان سے کوئی بات کرتے ان سب کو ایک جسمانی شکل دے دی جائے. تو امبار کے امبار ہوں گے نیکیوں کے, وہ جب اعمال کا وزن ہوگا اعمال تولے جائیں گے, ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی دوسرے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے. تو امبار کے امبار لے کر آئے گا نیکیوں کے اور خوش ہو رہا ہوگا کہ میں تو آج میرا تو بیڑا پار ہے. لیکن ابھی وزن شروع نہیں ہوگا کہ ادھر سے ایک آدمی آئے گا کہ میں یا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آخرت میں ہر ایک کا حق دلوایا جائے گا, جس کا حق دنیا میں نہیں ملا اس کا آپ دلوائیں گے, اس نے مجھے فلاں موقع پر نا حق گالی دی تھی میرا حق دلوایا جائے. حکم ہوگا کہ اس کو اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں اس کے اعمال میں سے نکال کر اس کو دے. دوسرا آئے گا کہ مجھے تھپڑ مارا تھا, تیسرا آیا تھا کہ اس نے مجھے ذلیل کیا تھا, تیسرا آئے گا کہ اس نے, چوتھا آئے گا کہ اس نے میری غیبت کی تھی, پانچواں آئے گا کہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی. آتے جائیں گے اس نے میں کوئی کہے گا کہ اس نے میرا ناحق مال چھینا تھا, دھوکہ دے کر مجھے مال بیچا تھا اور پیسے میرے دھوکہ دے کر لے لیے تھے وغیرہ وغیرہ. اس نے ملازمت کی تھی, تنخواہ پوری لی, کام پورا نہیں کیا تھا, کام چوری کی تھی. آئیں گے حقوق مانگنے والے, ان سب اس دن تو انصاف ہوگا, ہر ایک کو حق دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا جائے گا کہ اس کو اتنی نیکیاں دے دو, اس کو اتنی نیکیاں دے دو. نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی, حق والے آتے جائیں گے, نیکیاں تقسیم ہوتی جائیں گی, یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حق مانگنے والے ختم نہیں ہوں گے, وہ آتے رہیں گے. اب حکم ہوگا کہ ان جن کے حق باقی رہ گئے ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال, گناہ امبار کے امبار جمع ہوں گے, لایا تھا نیکیوں کے امبار رہ جائیں گے گناہوں کے امبار. حکم ہوگا گھسیٹ کے دھن جاننا میں پھینک دو اس کو, جو گھسیٹ کے دھن میں پھینک دو اس کو, اس لیے کہ اس نے میرے بندوں کے ساتھ نا انصافی کی تھی, میرے بندوں کے ساتھ بے رحمی کی تھی, میرے بندوں کو اس نے ستایا تھا. اور وہ کیا کہتا ہے, المسلم من سلم المسلم من لسانی و دینی کے خلاف کیا. تو بھائی ڈیوٹی ہے, نازک بھی ہے, امتحان والی ہے, لیکن مایوسی کا راستہ کہیں نہیں ہے. آج اپنے آپ معافی مانگ لیجیے, اپنے کسی مسلمان کو آپ نے ستایا ہو, کوئی اس کی بے عزتی کی ہو, کوئی اور اس کا حق مارا ہو, اس سے معافی مانگ لیجیے, معاف کر دے گا انشاءاللہ. آج معاف کر دے گا, وہاں نہیں معاف کرے گا, وہاں کوئی نہیں معاف کرے گا. بات ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اللہ اکبر. یہاں معاف کرا لے اپنے سب بزرگوں کا, میں نے دیکھا عمل, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا, مرنے سے پہلے جتنا آدمی مشہور ہوتا ہے اس کے اتنے انسانوں سے واسطے بھی پیش آتے, اسی میں ڈر بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں کسی کا حق مار دیا ہو, کسی کا دل دکھا دیا ہو. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جب ان کے دل کا دورہ پڑا تو چار سال تک اس کے بعد الحمد للہ حیات رہے گا, تو اس میں اپنا تلافی معافات کے نام سے ایک مضمون لکھا اور چھاپ دیا, اور جو لوگ ان کے جان پہچان کے تھے وہ تقسیم کروایا ہوا کہ خدا کے لیے میں نے میرے سے اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دو, پیسے کا معاملہ ہو تو مجھے بتا دو, میں تمہیں پیش ادا کر دوں گا, کوئی اور بات ہو تو خدا کے لیے اللہ فی اللہ معاف کر دو, اور اگر تمہاری کوئی شرط ہو تو مجھے بتا دو, میں شرط پوری کر دوں گا, خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. اور یہ کرنا پڑے گا, ہر ایک کو کرنا پڑے گا, اس کے بغیر چارے کار نہیں ہے, نجات نہیں ہے. دنیا میں معاف کر دیں گے لوگ, آسانی سے کر دیں گے, بہت شاد و نادر کوئی ہوگا جو معاف نہیں کرے گا, معاف کر دیں گے, لیکن آخرت میں کوئی معاف شاید ہی مشکل سے کرے. ایک لاواقعہ میں نے اپنے استاد سے سنا تھا, حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ آخرت میں جو واقعہ پیش آنے والا ہے کہ ایک آدمی اپنی نیکیاں لے کر وزن اعمال کے وقت پہنچے گا, اعمال کے وزن کرانے کے لیے وزن ہوگا, ایک پلڑے میں نیکیاں دوسرے پلڑے میں, اللہ پناہ کرے گناہ, پلڑا گناہوں کا کچھ جھک جائے گا, نیکیوں کا پلڑا کچھ اوپر رہ جائے گا تھوڑا سا. فرشتے کہیں گے کہ تمہارے پاس ایک نیکی کی کمی ہے, ایک نیکی کی کمی ہے, ایک نیکی لیاؤ کہیں سے, بیڑا پار ہو جائے. یہ سوچے گا کہ بہت آسان معاملہ ہے, ایک نیکی تو اس سے بھی لے لوں گا دے دے گا. میرے دوست احباب بہت سارے حافظ قرآن ہے, کتنا قرآن پڑھتے تھے وہ, ایک ایک ہر پر ان کو دس دس نیکیاں ملا کرتی تھی, دے دے گا. اپنے دوست کے پاس جائے گا, وہ کہے گا جناب یادی آج یہ بھی چلے گا, یہاں دوستی کام نہیں آئے گی, میرا بھی حساب ہونے والا ہے. اگر میرے پاس ایک نیکی کی کمی رہ گئی تو میں کیا کروں گا, دوسرے کے پاس جائے گا, تیسرے کے پاس جائے گا, یہ جواب ملے گا, پھر بھائی کے پاس جائے گا, حقیقی بھائی کے پاس, وہاں بھی یہی جواب ملے گا. اب تو اس کے پاؤں تلے کی زمین نکلنے لگے, بس جدا کہنا پاؤں تلے کی زمین نکلنے لگے گی, یہ تو بڑا نازک معاملہ ہو گیا. باپ کے پاس جائے گا, باپ کہے گا بیٹا زندگی میں دنیا میں میں جو کچھ تیرے لیے کر سکتا تھا کیا, کیا کچھ نہیں کیا تیرے واسطے, سب کچھ کیا, لیکن آج تو مجھے اپنی جان کی پوری, میرے پاس کمی رہ گئی تو میں کیا کہوں گا. آخر میں ماں کے پاس جائے گا کہ ماں مجھے بچا لے, مجھ جہنم کی آگ سے بچا لے, تو نے مجھے دنیا میں سلانے کے لیے ٹھنڈے بستر پر تو سوئے تھے, مجھے کھلانے کے لیے تو بھوکی رہی, مجھے پلانے کے لیے تو نے پیاس برداشت کی, خدا کے لیے تو میری جان بچا لے, ایک نیکی کی ضرورت ہے ایک نیکی دے دے. ماں صاحب کہہ دے گی کہ بیٹا جو کچھ کر سکتی تھی دنیا میں کر دیا, اب تو میری جان کی پڑی. قرآن کریم نے اسی کو کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا, ماں اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ و صاحبتہ و ابیہ, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنے بیٹے سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, ہر ایک کو ہر ایک اپنی اپنی حالت میں پڑا ہوگا, کسی دوسرے کی ہوش نہیں ہوگی اس کو, وہ وقت ہے ایسا. اللہ تعالی اس حالت میں اس دنیا سے اٹھائے, ہم اپنے سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آخرت میں جانے سے پہلے پہلے اپنے ہمارے ذمے جو بندوں کے حقوق رہ گئے ہیں ان کی ادائیگی بھی ہم کر چکے ہیں, تو بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرنا آسان کر دیں گا. ٹھیک ہے, چند آخر بات
کچھ سوال آتے ہیں.
اچھا ذرا ایک دو دن بات اور کہ توبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا توبہ کتنی آسان ہے, اللہ کے حقوق میں جو گناہ ہوئے ہیں وہ تو بہت معاف ہیں, بندوں کسی بھی معافی کے معاملے میں آپ معافی مانگیں گے معاف کرتے ہیں, اور اگر ایسے لوگ یاد نہ آئیں یا یاد آئیں مگر ان سے رابطہ نہ ہو جن سے معاف کرا سکیں, تو بھائی ان کی طرف سے کچھ نفلی عبادتیں کر دو، قرآن شریف پڑھ دو، سارے ثواب کر دو، کچھ صدقہ خیرات کر دو، اگر کسی کے پیسے مار لیے تھے اگر اس کے وارث موجود ہے تو وارثوں کو دے دو، وارث بھی معلوم نہیں تو صدقہ خیرات اس کی طرف سے کر دو. اور یہ طے رکھو کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اس وقت تک ایسے لوگوں کی طرف سے ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے کام کرتے رہیں گے ان کی طرف سے. تو اللہ کے راہ مست ابھی امید ہے کہ بیڑا پار ہو جائے. اور ایک دعا اور بھی کر لیا کریں کہ اللہ جس کے حق میں نے کوتاہی کی ہو اس کو آپ بھی معاف کر دیجیے اور اس سے مجھے معاف کروا دیجیے، اور اس کو اس کا اجر عظیم بھی اپنے پاس سے ادا فرما دیجیے. وہاں سے بالا معاملہ نہ ہو کہ نیکیاں دلوا دی جائیں، اپنے پاس دے دیجیے. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ. توبہ کے بارے میں ایک بات اور ہے، اور وہ یہ کہ شیطان یہ بہکاتا ہے جب توبہ کرنے لگتا ہے آدمی کہ میں تم توبہ کر لو گے، اس سرزمین میں رہ رہے ہو، کل کو پھر تمہارے سے توبہ ٹوٹ جائے گی تو کل کو کر لینا، اور پھر حج کو جاؤ گے اس وقت کر لینا، اور حج کو جانے لگتا ہے تو میں نے ابھی جلدی کیا ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، بعد میں کر لینا حج. پھر اس پہ جاتا ہے میں ابھی تو جوان ہوں، توبہ کر لو گے پھر تم سے گناہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اور عمر زندگی گزر جائے، جوانی گزر جائے تو پھر اکٹھی توبہ کر لینا. شیطان اس قسم کے بہکاوے دیتا ہے، تو ہمیشہ اس کا ایک جواب سمجھ لیں. اور وہ کہ شیطان کو ایک جواب دے کہ اس کی گارنٹی تو مجھے دے دے کہ میں زندہ رہوں گا کل تک، میں زندہ رہوں گا بڑھاپے تک، میں زندہ رہوں گا جلد حج کو جانے تک، اس کی گارنٹی تو دے دے تو ٹھیک ہے، میں توبہ کو بھی موقع کر دوں گا. جب گارنٹی ایک منٹ کی نہیں ہے تو توبہ کو تو دیر نہیں کرنی چاہیے. رائے خوف کہ خطر توبہ ٹوٹ جائے گی تو آپ اور سن لیجیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، رحمت حق بہا نمی جوجن، رحمت حق بہا نمی جوجن، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہا نہیں ڈھونڈتی، مال دولتیں ڈھونڈتی. کیا ہے؟ توبہ ہو گئی، آپ نے صبح کو توبہ کی، شیطان نے بہکا دیا، نفس نے دھوکہ دے دیا، دوپہر کو توبہ ٹوٹ گئی. تو ٹوٹی ہوئی توبہ کو جوڑنا بہت آسان ہے، دوبارہ توبہ کر لو پھر مار، پھر توبہ ٹوٹ گئی پھر مار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ تمہارے سے ایک دن میں توبہ ٹوٹے اور پھر بھی تم پھر آخری میں پھر توبہ کرو گے پھر توبہ قبول. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، توبہ کرتے رہو. تو شیطان کو یہ جواب دو کہ اگر توبہ ٹوٹ گئی میں میرا اپنے رب سے توبہ کروا لوں گا، میں اب تو میں توبہ کروں گا. لیکن توبہ صرف زبان سے نہیں ہوگی کہ اللہ میرے سے کہے کہ میں کروں گا نہیں، اور دل میں ارادہ ہے کہ کروں گا، یہ توبہ اس سے توبہ نہیں ہوتا. دل میں پکا ارادہ ہو کہ نہیں کروں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عزم کر لے، بالکل معاف ہو جاتا. ایسا ہو جاتا، حدیث میں آتا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے وہ گناہ جیسے کیا ہی نہیں تھا کبھی. ایک تو ہوتا ہے نام اعمال میں سے قلم سے کاٹ دیں، اس پر لکیر پھیر دیں، مگر نظر تو آتا ہے وہ پچھلا لکھا ہوا نام اعمال سے، اس کو کاٹا نہیں جائے گا، مٹا دیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے، نظر بھی نہیں آئے گا، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم نے کون سا گناہ کیا تھا، کتنے مرتبہ گناہ کیا تھا. تو توبہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ نے توبہ کو بہت آسان کیا ہے، یقینی بنا دیا اس کی قبولیت کو. توبہ کرتے جائیے، پکی دعا صحیح معنی میں، اور کوشش کیجئے کہ اس پر قائم رہیں. ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے اسی توبہ کے بارے میں، توبہ ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ ہوتی ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بارے میں شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا. کہتا ہے کہ جام میرا توبہ شکن، جام شراب کا، جام میرا توبہ شکن، توبہ کو توڑنے والا ہے، میں نے توبہ کر رکھی تھی کہ آئندہ نہیں پیوں گا شراب, توبہ کر لی, لیکن جام کی لذت, اس کی کشش, وہ ایسی توبہ شکن ہے, توبہ کو توڑ دینے والی ہے. میں العیاذ باللہ وہ جام پی لیتا ہوں, جام میرا توبہ شکن, لیکن کہتا کہ توبہ میری جام شکن, توبہ میری جام شکن, میری توبہ جام کو توڑ دینے والی ہے. جام نے توبہ کو توڑا اور توبہ نے جام کو توڑ دیا, اور یہی سلسلہ چلتا رہا. جام میرا توبہ شکن, توبہ میری جام شکن, سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں, جام پورا شیر. جام میرا توبہ شکن, توبہ میری جام شکن, سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کہ میری زندگی اس طرح گزر رہی ہے کہ جام میرے توبہ کو توڑتا ہے, لیکن پھر میں توبہ کر لیتا ہوں, توبہ میرے جام کو توڑ دیتی ہے. یہ کشمکش چلتی رہے گی, چل رہی ہے, چل رہی ہے, سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کی شاعری کی اس نے کہ ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے, پیمانوں جمع پیمان کی بھی ہے, جام کو کہتے ہیں شراب, اور پیمانے کی بھی ہے, پیمانے کی بھی ہے شراب کے جام کو کہتے ہیں, اور پیمان کی بھی پیمان توبہ کو کہتے ہیں, دونوں کی جمع پیمانوں. تو سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے, مطلب یہ کہ بہت ساری توبہ بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, بہت سارے شراب کے جام بھی ٹوٹے ہوئے ہیں. ابھی تک معاملہ برابر ہے, جیتے گا کون؟ جس کا آخری عمل ہوگا وہ جیتے گا. اگر توبہ آخر میں ہے تو توبہ جیت لے, اور خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ جام آخر میں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی ٹوٹنے سے بچائے. جب ہمیں دنیا تو رخصت ہوں تو ہم تو اپنے سب گناہوں سے معاف بھی کر چکے ہوں, توبہ بھی کر چکے ہوں, اور اپنے بندوں کے حقوق معاف بھی کرا چکے ہوں. وہ آخر جاوانہ آنے ہیں.